الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے، یعنی جمعہ کی رات شروع ہو چکی ہے. جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، یہ بہت بابرکت دن اور رات ہیں، اور اس کے بارے میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائش فرمائی ہے کہ نورانی دن نورانی رات میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرے. تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ جمعہ کی رات میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے، بلکہ کئی طرح کا پڑھا جاتا ہے، یعنی سادہ درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، درود تنجینہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور درود السلام کا چہل حدیث شریف بھی پڑھا جاتا ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ جمعہ کا دن ختم قرآن، درود شریف اور چہل حدیث شریف، اور اس کے بعد پھر دعا، یہ ہمارا معمول ہے الحمدللہ، ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام جو بنائے ہوئے ہیں اسباب کے، تو دو قسم کے اسباب ہیں، ایک ظاہری اسباب ہے، یعنی میں پانی پیتا ہوں تو پیاس بجھتی ہے، کھانا کھاتا ہوں پیٹ بھر جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، بہت سارے اسباب ہیں، یہ سارے تکوینی اسباب ہیں. لیکن جیسے قرآن پاک میں ہے، زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں یعنی خشکی تری پہ فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. اب یہ فساد برپا ہونا یہ بھی تکوینی بات ہے، لیکن اس کا سبب کوئی تکوینی بات نہیں بتائی گئی. یہ گرمی آ گئی تو فساد ہو گیا ہے، سردی آ گئی تو فساد ہو گیا ہے، جو بھی ہو، یہ نہیں بتایا، بلکہ اعمال کو بتا دیا. اس طرح دعا یہ ایک سبب ہے، درود شریف یہ ایک سبب ہے، ذکر ایک سبب ہے، تلاوت قرآن ایک سبب ہے، یہ سارے اسباب ہیں. لیکن مخفی اسباب ہے، چھپے ہوئے اسباب ہیں، ظاہری نہیں. اس طرح کچھ مخفی اسباب اور بھی ہیں، مثلا جنات ہیں، اور اس طرح دوسری چیزیں ہیں، لوگ سفلی اعمال بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، یہ بھی اسباب ہیں. پھر اسباب کو توڑنے کے بھی پھر اسباب ہیں. ہاں جی، تو اس میں پھر دو قسم کے اسباب ہیں، ایک وہ اسباب ہے کہ ان اسباب کی طرح اسباب اختیار کرو، اور ایک وہ ہے جیسے کہ صلاۃ حاجت ہے، دعا ہے، درود شریف ہے، اور اس طرح قرآن پاک کی کچھ آیت مبارکہ ہے، یہ بھی اسباب ہے. تو پہلے قسم کے سبب کا تعلق ہے تو مخفی، لیکن عاجلہ کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسرے اسباب کا تعلق عاجلہ کے ساتھ تعلق ہے، یعنی وہ آپ کی آخرت بھی بنائے گا، دنیا بھی بنائے گا. جی، پہلا والا آپ کے صرف دنیا کے ساتھ تعلق ہے، اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک دفعہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ کو کسی نے لکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں میں بولے براز کروں، تو بہت گھبرا گیا تھا. حضرت نے پوچھا کوئی دنیا کے لیے وظیفہ تو آپ मस्जिद में नहीं कर रहे थे। तो उसने कहा जी हाँ ऐसे ही, पर मैं बस ये उसकी तरफ इशारा। अब देखें दुनिया के लिए वजीफा मस्जिद में नहीं करना चाहिए, जैसे अमलियात या इस किस्म की चीज़ें, जबकि आप दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला की असलात से, आप बिल्कुल मस्जिद में मांगे, सलात हाजत मस्जिद में पढ़ें, इस तरह वहाँ रफात में मांगे, खाना कबा में मांगे, हाँ जी दुआएँ करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। पाबंदी भी नहीं, फ़ायदा भी है, न सिर्फ यहाँ फ़ायदा है बल्कि आखिरत में भी फ़ायदा है। आप दुनिया के लिए भी अगर कर रहे हो दुआ, फिर भी आपको इस पर सवाब मिलता है, क्योंकि दुआ मुख़ल इबादा, दुआ वाल इबादा। लेकिन ये बातें लोगों की आजकल समझ में नहीं आती, बहुत अफसोस की बात है, ये बातें लोगों की समझ में नहीं आती। चाहे उनको बेशक कैसे ही नरमी से कहो, वो समझते हैं कि हमें टाल दिया, सही बात नहीं बताई, ये बात बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जो सही असबाब है जो सहाबा रज़वान में इस्तेमाल करते थे, उसको अगर बता दिया जाए तो लोग कहते हैं चेहरे पे हवाई उड़ जाती, भैया क्या कह रहे हैं, हमें सही बात नहीं बता रहे। कहते जी बुज़ुर्गों, भाई बुज़ुर्गों ने आप जैसे लोगों को देख कर ये सारी चीज़ें बताई हैं कि तुम्हें बाकी चीज़ें समझ नहीं आती, वरना अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए तो यही दुआओं के ज़रिए से और सारा तहजद के ज़रिए से, और सुनना, क्योंकि आपको किसी और उस चीज़ पर यकीन ही नहीं आता, तो जब तक यकीन नहीं होगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे लोग, अब कुत्ते को गियाज़म नहीं होता तो उसको कोई घी नहीं देता, तो उसको ज़ाहिर कोई टुकड़ा है कोई इस किस्म की चीज़ वो देगा, क्योंकि उसको दूसरा अज़म ही नहीं होता। तो यही सूरत हाल है कि बुज़ुर्गों ने अगर आपको ये चीज़ दी है तो मजबूरन दी है ना, कि आप सिर्फ आपके ऊपर रहम का के कहीं आप बुरे आमिलों में ना फंस जाएं, उनके पास ना जाएं, वो आपके ईमान पर भी डाका डालेंगे, आपके असमतें भी लूटेंगे, आपके माल को भी हड़प करेंगे, मजबूरन उनने आपके ऊपर तरस का कर ये चीज़ बताई, लेकिन वो सनत तो नहीं बन जाता। सनत तो कुरान हदीस है, सनत तो कुरान हदीस है, तो कुरान हदीस में मजबूत दलाइल से कौन चीज़ ये साबित है, ये दुआ साबित है, कुरान से साबित है, फद हो नहीं हस्ता जब लोगों। और हदीस शरीफ से साबित है, अदुआ मुखुल इबादा, अदुआ वल इबादा। सहाबा किराम के उम्र भर के तरीकों से साबित है, अबूबकर सिद्दीक रतन क्या करते थे, उमर रतन क्या करते थे, अली रतन क्या करते थे, उस्मान रतन क्या करते थे, ठीक है पढ़ लें उनकी उनकी हिस्ट्री पढ़ लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत डिट्रैक्ट हो गए हैं, नतीजतन ऑपरेशन की ज़रूरत है, छोटी मोटी दवाइयों से काम नहीं बन रहा, अब मेजर ऑपरेशंस की ज़रूरत है आज, वरना फिर यह है कि अगर छोटी मोटी ऑपरेशन आप वो क्या दवाइयाँ करते हैं तो वो सारी लोग इसके साथ रेजिस्टेंट हो गए। तो इसीलिए ना हमने कभी अमलियात की, ना अमलियात के करीब गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, न कभी अमलियात की तरफ देखा और न अमलियात के बारे में किसी को बताते। अल्लाह ताला हमारे काम इन सादा सादा तरीकों से चला रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी ये इस वक्त मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो बहरहाल मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ जो मामूलात हो रही हैं ये इसके लिए इस लिहाज से, یہ میں آپ کو ایسے ایسے عاملوں کی باتیں بتا رہا ہوں جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کس کے برابر ہماری چیزیں نہیں ہیں, انہوں نے خود اقرار کیا. بڑے بڑے عاملوں کی بات کرتا بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی ہیں. کبھی مجھے کہتے ہیں جی گھر میں لڑائی میں, کہتے رشید کے مڈلس کام کر لو گھر میں تاکہ اللہ کی رحمتیں آئیں. اس وقت آپ کے عمل کیا چیزیں بلا رہی ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, قرآن پاک کی آیت ہے. تمہارے عمال کی وجہ سے گھروں میں فتنے آئیں گے نا, گھروں میں لڑائیاں ہوں گی, گھروں میں فساد ہوں گے. تم درود شریف کے مجالس قائم کرو, قرآن خوانی صحیح طریقے سے, قرآن خوانی رواج ہی نہیں, رواج ہی نہیں, صحیح طریقے سے قرآن خوانی, ان قرآن عمومی طور پہ پڑھو. عمومی طور سے الف سے شروع کر لو, سورہ ناس پہ اپنے طور پہ, نہیں کہ بھائی دوسروں کو لوگ جمع کر کے اتنے سارے لوگوں جو قرآن پڑھاؤ, نہیں یہ نہیں, وہ تو ایک رسمی کاروائی ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن فوت ہوئی تھی, طالب علموں نے کہا حضرت امن کے لیے قرآن خوانی کرنا چاہتے ہیں, آپ اجازت دے دیں. فرمایا ہاں کوئی مسئلہ نہیں, ضرور آپ, بس چند شرائط ہیں. ایک تو مجھے بتانا نہیں ہے کہ آپ نے اتنا پڑھا, اور پابندی آپ کے اوپر نہیں ہے کہ کتنا پڑھو گی. بے شک ایک صفحہ پڑھ لو, ایک رکو پڑھ لو, ایک آیت پڑھ لو, وہ آپ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, لیکن مجھے بتانا نہیں ہے. تو کسی نے کہا حضرت یہ تو بہت تھوڑا پڑھ لیں گے. انہوں نے کہا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے, جتنے پڑھیں گے اخلاص کے ساتھ تو وہ تھوڑا بھی کام دے دے گا, اللہ کیا قبول ہوگا. تو اصل تو قبولیت ہے, اگر بہت زیادہ پڑھ لیا رواج کے طور پہ تو کیا فائدہ جب وہ قبول نہیں ہوگا. ایک دفعہ مجھے بلایا گیا تھا, کسی کوئی فوت ہو گیا تھا, تو دعا کروانی, میں بیان کر رہا تھا, بیان کے دوران ایک بوڑھا بولا جن نے جتنا جتنا پڑھا ہے بتاؤ, میں نے خبردار کسی نے بتایا. سارے چپ ہو گئے. میں نے کہا خدا کے بندو ابھی سارا کچھ خراب ہو جاتا, ختم ہو جاتا, تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ رسمی کارروائی ہے, اصل چیز نہیں ہے. جو میرے لیے ہوا دین کی چیز ہے اس کا ثواب ہوگا. ہاں اللہ کے لیے کرو پھر اس کا ثواب مجھے بخش, میں جائز, بالکل صحیح, میں آپ سے درخواست کروں گا بالکل آپ میرے لیے اب مثال صاف کر لو, لیکن کرو اللہ کے لیے. اور اگر آپ کرو گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے, اتنے بڑے ولی اللہ ہے, ثواب نہیں ہوگا, بلکہ اس کے نام پہ کوئی جانور ذبح کرو گے تو نہ خود کھلا سکتے ہو نہ کسی اور کو کھلا سکتے ہو. مفتی صاحب کھلا سکتے ہو؟ نہ خود کھا سکتے ہو نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہو. ہاں اللہ کے نام پہ ذبح کرو, اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو بخش دو, خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ, سبحان اللہ, کوئی مسئلہ نہیں. تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن شیطان نے اتنے چکر چلائے ہیں اس میں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل بات یہ ہے کیا. تو میں اب یہ معمولات الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے نصیب فرمایا, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارے شیخ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ہاں ختم قرآن ہوتا تھا جمعے کے دن. اللہ کا شکر ہے اس پر ہمارا بھی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے عمل ہے. وہ جمعے کے دن عصر کے بعد تین ختم قرآن ہو جاتے. ہاں جی, تو خیر ٹھیک ہے, مختلف جگہوں پہ, یہ نہیں کہ مطلب سارے ادھر بیٹھے ہوئے, مختلف جگہوں پہ ہو رہے, اطلاع ہمیں مل جاتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ حضرت کے ہاں اس طرح تھا. اچھا, کمال کی بات, طریقہ اتنا سادہ تھا کہ جس سے پارے یہاں پڑے ہوئے اس طرح سے پارے ایک جگہ پہ پڑے ہوتے تھے, ایک آدمی منتظم ہوتا, وہ جو ہے نا مطلب جو آتے ان کو ایک ایک سے پارا پکڑاتے رہتے تھے, اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سب لوگ پڑھتے رہتے. کبھی ایک ختم ہوتا, کبھی دو ختم ہوتے, کبھی تین بھی ہو جاتے, جتنے لوگ آئے اس کے حساب سے قرآن پڑھ گیا, بس حضرت خود بھی پڑھ لیتے. پھر اس کے بعد دعا فرماتے. حضرت کی دعا بڑی لمبی ہوتی تھی ماشاءاللہ, تو مطلب ظاہر کی دعا بھی فرماتے. اچھا, کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا مٹائی کا یا اس قسم کا. ہاں, بعض دفعہ کوئی درمیان میں جو شامل ہونے والے آئے تو وہ لے آتے کوئی, تو وہ حضرت کو بتاتے, حضرت فرما بھائی راستے میں رکھ دو, تو راستے میں مٹائی رکھ لیتے اور اعلان ہوتا بھائی کوئی جا رہا ہو نا تو وہ ایک ایک مٹائی کا دانے لیتے جائیں بس. کبھی کبھی, ہر وقت نہیں, اور کبھی کبھی اعلان ہوتا جی کھانے کا بھی بندوبست ہے, جو لوگ بیٹھنا چاہے تو کھانا بھی کھا سکے, یعنی کوئی دعوت کر لیتا اپنی طرف سے, نہیں حضرت کی, لوگ وہ کر لیتے. بس یہ بالکل بے تکلف انتظام ہوتا تھا. تو ہم نے تو الحمدللہ ان حضرات کا یہ دیکھا ہے, لہذا ہم کیوں اپنے آپ کو تکلفات میں پھنسائیں؟ اتنا آسان طریقے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ماشاءاللہ اس سے کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں, آپ لوگوں کو کیا پتا کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. حضرت خود بڑے معذور تھے, کئی بیماریاں حضرت کی تھی, لیکن یونیورسٹی میں مشہور تھا کہ کسی پروفیسر کو ٹینشن ہوتا, ڈپریشن ہوتا, اظہار یونیورسٹی میں اس قسم کے مسائل تو ہوتے رہتے, تو بے شک دنیا دار لوگ ہوتے تھے وہ بھی ان کو بتاتے مولانا صاحب کی مجلس میں بیٹھ جاؤ تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور ایسے ہوتا حضرت کے مجلس میں بیٹھ کے ڈپریشن ٹھیک ہو جاتا, اس طرح اور چیزیں مطلب ٹھیک ہو جاتی تھی, حالانکہ بعض دفعہ کہتے بھی نہیں تھے حضرت کو. تو اس کا مطلب ہے یہ جگہیں صحیح ہیں, ایسے ہی معمولات ٹھیک ہیں, اسی کے ذریعے سے سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے, سب کو اس طرح مل سکتا ہے, بس صرف یہ ہے کہ اس پہ یقین آنا چاہیے, اپنے دل کو اس پر ظاہر مطلب آمادہ کرنا چاہیے. تو اللہ پاک وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا, اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں کوئی فرق نہیں آیا, اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم میں کوئی فرق نہیں آیا. اللہ جل شانہ نے جو قوانین بھیجے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آیا, وہ قیامت تک وہی رہیں گے. ہاں, ہم اگر تبدیل ہوئے تو اس کے حساب سے تبدیلی آئی. تو اگر ہم لوگ پھر صحابہ کرام کی طرح خالص دین کی طرف آئیں گے, یہ جو تصوف ہے نا, تصوف پتہ نہیں لوگوں نے اس کو چیستان بنایا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیز اس کے ساتھ شامل سمجھے کہ تصوف پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ ہو گیا. تصوف صرف اتنی بات ہے کہ ہمارے نفس کی جو شرارت ہے ہر وقت جو ہوتی ہے نفس ہمارا, جس کا فائدہ شیطان اٹھاتا ہے اور شیطان اس کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کرتا ہے, اس نفس کی اصلاح کی جائے, اس کو نفس مطمئنہ بنایا جائے. تو جب یہ نفس مطمئنہ ہو جاتے پھر شیطان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, پھر شیطان اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. پھر شیطان اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. تو جب یہ والی بات ہوتی ہے تو یہ پھر اسی صحابہ کے طریقے پہ آ جاتا ہے, وہی صحابہ کا طریقہ اپنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ان کی طرح تو نہیں ہوگا, ظاہر ہے وہ جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی اس سے وہ بات ہی الگ تھی, لیکن طریقہ تو وہی ہوگا نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شکر کرتے تھے, ہم بھی شکر کریں گے, وہ صبر کرتے تھے ہم بھی صبر کریں گے, وہ توکل کرتے تھے ہم بھی توکل کریں گے, مطلب یہ کہ رستے تو وہی ہے نا, رستوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ تصوف جو ہے وہ صحابہ کرام کے طریقے پہ آنے کا انتظام ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب یہ ساری میں باتیں عرض کر رہا ہوں نا, سب آپ نظرات نے سن لی, لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے لحاظ سے اثر لیا ہے, سب نے ایک جیسا اثر نہیں لیا, ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اثر لیا ہے. جس کا نفس جتنا مان گیا ہے, یعنی اس نے اپنے نفس کے اوپر محنت کی ہے, اتنا اس نے اثر لے لیا, تو اتنا اس کے مطلب تمام حالات میں تبدیلی آئے گی, اور اسی طریقے سے مسئلہ ہوگا. تو یہ تصوف ہمارا اسی چیز کو کہتے ہیں, یعنی گویا کہ ہماری نفس کی جو شرارت ہے, رکاوٹ ہے, اس سے ہمیں نکال لیں, और صحابہ کے طریقے پہ ہمیں لے آئے, بس طریقے صحابہ. اب اس کے لیے بزرگوں نے اپنے اپنے اصطلاحات بنائی تھی, اور اصطلاحات چونکہ آج کل لوگوں نے کنفیوز کر دی, بالخصوص آج کل سوشل میڈیا کے الغار نے تو بہت زیادہ کنفیوژن پھیلائی ہے. کیا سے کیا باتیں اس کے اوپر آتی ہیں ملحدوں کی, اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ہو مستشرقین کی, وہ چیزیں وہ ہمارے اچھی اچھی چیزوں کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہے سمپل انداز میں وہی اوریجنل تھنکنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ لوگوں کو لایا جائے. تو اس کے لیے کیا اثر کیا؟ اب میں عرض کرتا ہوں لوگوں نے کیا کہا, سیر اللہ. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ صحیح بات ہے, لیکن آج کل لوگ سیر اللہ سے پتہ نہیں کیا مطلب لیتے, اور سیر فی اللہ اصطلاحات بالکل کتابوں میں تو یہی ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ سیر اللہ کا مطلب نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنانا, بس اتنا ہے. قرآن سے ثابت ہے, نفس ہمارا بھی ثابت ہے, نفس مطمئنہ بھی ثابت ہے. اس کے لیے آپ کو مزید تحقیق کی ضرورت تو نہیں ہے, پہلے سے موجود ہے, نفس ہمارا کی بات بھی موجود ہے, نفس مطمئنہ کی بات بھی موجود ہے. اب نفس ہمارا سے لے کے نفس ہمارا مطمئنہ تک کا جو سفر ہے یہ سیر اللہ ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا سلوک اسی کو سلوک میں ہی پہ ہوتا ہے. اچھا جب یہ ہو جائے پھر سیر فی اللہ جس کو کہتے ہیں یہ اصل میں طریقے صحابہ ہے, جیسے ابھی میں نے عرض کیا یہ طریقے صحابہ ہے. اب طریقے صحابہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کیا ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سیر فی اللہ میں یہ بات ہے کہ کیسے سیر فی اللہ کا, حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فینا کس نے فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا نا. تو اس طرح فی اللہ, تو لوگ کنفیوژن ڈالنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں اس طریقے صحابہ, طریقے صحابہ, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بس یہی مطلب. تو اب سیر اللہ جس کو ہم کہتے ہیں سلوک طے کرنا, اب سلوک طے کرنے کو بھی لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, ظاہر ہے وہ چونکہ معلوم نہیں ہے تو اپنی طرف سے جس نے جو بتایا بس اس. تو سلوک طے کرنا کیا ہے؟ بہت آسان بات ہے بھائی, سیر کیا ہوتے نفس امارہ, ہمارے نفس وہ ہے جو پہلے سے بغیر تربیت کے ہے, اور تربیت کے ذریعے سے یہ نفس مطمئنہ بن جائے. اب یہ تربیت کا جو پروسیس ہے یہ کیا ہے؟ سلوک طے کرنا, بس اس کو ہم کہتے ہیں سلوک طے کرنا. تو یہ اب مطلب مجبوراً ہمیں بہت آسان آسان باتیں بتانی پڑتی ہے تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو. یہ نہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلنا نہیں چاہتے, طریقہ تبدیل تو نہیں ہوا, صرف نام ہم نے وہ بتایا جو لوگوں کو معلوم ہے, اس میں ہم نے اور کوئی تبدیلی تو نہیں کی. تو چیز تو وہی ہے, پروسیجر وہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایسی چیز بتا دیں جو جو لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے تو اچھا, اس سے ان کو حوصلہ ملتا ہے, ماشاء اللہ ان کو سمجھ بھی آ جاتی. ہمارے انجینئرنگ میں کتابوں میں ایک بات لکھی تھی موٹیویشن کے عنوان سے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی کو کہہ دے کنواں کھود لے, اس نے کھود لیا, آپ نے اس کو پیسے بھی دے دیا, پھر کہہ دیا اس کو بند کرو, دوسرا کنواں کھود, اچھا دوسرا بھی کھودا, پھر کہہ دیا اچھا اس کو بند کرو, تیسرا کھود, اگر چاہے اس کو پیسے دے, وہ کہتے کہ پاگل ہمیں سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے, کبھی کہتے کود پھر کہتے بند کرو, یہ کیا طریقہ ہے؟ تب اس کو اعتماد میں لے, ان سے کہتے اصل میں ہم تیل تلاش کر رہے ہیں اور ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آیا ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, نہیں یہاں پر ہے یا نہیں ہے. تو جب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر نہیں تو ہم مزید کیوں کودیں, تو اس کو ہم بند کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسرے جگہ پہ ہم کر لیتے ہیں. تو ہم اس ظاہر ٹیسٹنگ کے لیے پوچھا, پھر لوگ خوشی کے ساتھ کریں گے بھائی یہ کوئی اس کا یہ بمقصد کام ہے, اس کو موٹیویشن کہتے ہیں. یعنی جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایسا ان کو بتائیں کہ وہ خود اپنا کام سمجھیں, ٹھیک ہے نا, یہ موٹیویشن. تو اسی طرح اگر تصور میں ہم موٹیویشن کر لیں تو بری بات ہوگی, ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی جو ہم کر رہے ہیں بالکل وہ ہمارے فائدے کی بات ہے اور اس میں یہی ہوتا ہے, تو لہٰذا کوئی مشکل نہیں ہے. اس طرح دیکھنا محمود اور مقصود اصطلاحات ہیں, इस तरह मतलब यह है कि जो हम कहते हैं यानी ज़ाहिर मतलब असल और क्या होता है ज़िल और यह इस किस्म की बात है, तो ये लोगों की समझ में फिर नहीं आती, तो उनको हम फिर ज़रा उस अंदाज में बताते हैं ताकि लोग की समझ में बात आ जाए। तो ये जो हमारे मजालस हैं असल में इस मकसद के लिए हैं कि लोगों को वो दीन की मोटी मोटी बातें जो हमारे ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है उसके बारे में वो हम यहाँ पर क्लियर कर लें। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मदरसा है कि इसमें बाकायदा इन चीज़ों की तालीम दी जा रही है, वो मदारस अपने अपने काम कर रहे हैं, मतलब उसके लिए कोई मतलब वो नहीं है, वो अपने अपने काम कर रहे हैं, बहुत अहम है। हम यहाँ पर सिर्फ मोटी मोटी बातें बताते हैं जो यहाँ की ज़रूरत है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए मैं आपको बात बताऊँ, ये इस वक्त हम तालीम जो कर रहे हैं ये सीरत नबी का है। आप में से किसने सीरत नबी जो सही सुलेमान नबी रहमतुल्लाह ने लिखी है पहले पढ़ी है? कोई हाथ उठाए पहले पढ़ी हो जिसने? किसने पढ़ी? हाँ, लेकिन पढ़ी तो होगी थोड़ी सी, वो भी पहली जल्द पढ़ी होगी, यही बात है ना? हाँ ठीक, पहली जल्द तो हिस्ट्री है, वो तो आप स्कूलों की हर किताब में पढ़ सकते हैं, वो तो मौजूद है। असल बाद में जो चीज़ आती है, ठीक है ना, अखलाकियात और मामलात और ये तमाम चीज़ें जो इसके बारे में हज़रत ने जो फ़ातह फरमाई है, ये चीज़ें किताबों में हमारे पास पड़ी हुई थी लेकिन कभी हमें नमने ज़रूरत महसूस नहीं की इस किताब, बल्कि कमाल की बात यह है कि हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, वो सर्विसेज क्लब जो था उसमें हज़रत की किताबें उन्होंने दी थी, छः किताबें दी थी, तो हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, पढ़ी थी हमारे पास, लेकिन कभी पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना एक अजाब भी है लेकिन उससे फ़ायदे भी हुए, अल्लाह पाक के अरकाम में हिकमत होती है। तो कोरोना जब शुरू हो गया तो हमने दो काम शुरू कर दिए। हमने एक किया कि भाई हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, जब ताऊन पहला था वो भी वो बात, ताऊन जब पहला तो हज़रत ने सीरत पर किताब लिखनी शुरू की, ये है ना जो हज़रत के नशरतीब किताब है, हज़रत ने उस वक़्त लिखी है और उसके इब्तिदा में लिखा है कि हमारे बुज़ुर्गों का तरीका था जब कभी वबा वगैरह किस किस्म की बलावा आती तो वो अल्लाह की तरफ इस तरीके से मुतवज्जे कि सीरत पर कुछ काम कर लेते तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते, और फरमाया कि ये किताब जिस वक़्त हम लिख रहे थे तो जिन दिनों ये ज़्यादा लिखा जाता उन दिनों हमारे इलाके ज़्यादा महफूज होता, इधर आसपास मसाइल होते थे वो हमारे इलाके में कुछ नहीं होता था, ये हज़रत ने लिखा है। हाँ जी, तो हमने कहा कि हम भी कर लें, माशाल्लाह हम सीरत पर काम शुरू कर लें। तो सीरत नबी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ाई और पढ़ना शुरू किया, फिर पता चला ओहो इसके अंदर क्या चीज़ थी, सुभान अल्लाह, ये हमने अभी तक इसको क्यों मिस किया था, फिर अफसोस कर रहे थे। दूसरा हमने एक काम शुरू किया कि सुबह के फ़र्ज़ों के बाद हमारा एक मामूल है, एक तो कुरान पाक का सादा तर्जुमा उसके साथ कुछ मुख्तसर तशरी हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब का जो तर्जुमा, उसको हमने शुरू कर लिया। मुझ पर बड़े लोगों ने ज़ोर डाला कि आप ये करें आप ये करें, मैंने कहा भाई इस वक्त मैं हल नहीं हूँ, जब उन्होंने हद कर दी ना मैंने कहा अच्छा भाई जो मेरा अपना सबक है वो मैं ज़रा सुना दूँगा, जो मैं खुद पढ़ता हूँ तो मैं दूसरे लोगों को भी साथ शेयर कर लूँगा, वो मैं सुनाऊँगा तो लोग भी सुन लेंगे, इस नीयत हमने शुरू की। आपको पता होगा कि दरमियान से शुरू हो चुकी है, इब्तिदा से शुरू नहीं हुई है, वरना अगर मैं खुद शुरू करता तो इब्तिदा से शुरू करता ना, सूरह बकर से शुरू करता, लेकिन नहीं, जो मेरा सबक था उधर ही से शुरू किया। वो कब से हुआ है कुछ अंदाज़ा है कि कौन सी जगह से शुरू होता है? इकतीस सिपारे से, अब देखो तो मतलब ये है कि वो शुरू हो गया, अल्लाह का शुक्र अब ख़त्म होने वाला है। तो ये है कि एक तो ये सिलसिला शुरू किया और दूसरा साथ ये सिलसिला शुरू किया कि एक सवाल सीरत से मुतालिक سیرت سے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب بس. اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ اس کے اندر بہت الحمدللہ مفید بات اللہ پاک نے ماشاء اللہ کہلوائی, اس پر بشارت بھی آئی الحمدللہ. ہمارے مفتی ضرور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دوست ہیں, فوت ہو گئے. تو چند دنوں کے بعد مجھے خواب میں آئے تو حضرت مسکرا رہے تھے اور میں تیرے جو سوالوں کے جواب کا سلسلہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. میں نے کہا الحمدللہ شکر الحمدللہ. دیکھیں ظاہر جو فوت شکر ہے جن کی طرف سے بات آتی ہے وہ تو پر چونکہ ادھر سے بول رہے ہیں نا تو وہ کوئی بات ہوتی ہے. میں نے کہا الحمدللہ, وہ ہوتے بھی عالم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو نہیں بڑا بڑا فائدہ ہوا اس سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, اللہ پاک کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں چیزوں میں لگائے رکھے, موت تک ہم ان چیزوں میں لگے رہے. بہت مفید چیزیں ہیں. حضرت مجد رفساری رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوبات شریف, حضرت مسلم مولانا کا جو ہے مطلب, اور یہ جو حضرت مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ ہمارے شیخ تھے ان کی کتاب, ہاں جی وہ بھی بڑی عجیب کتاب ہے. یعنی اس کے بارے میں بھی ہمارے ساتھی جو ہے نا وہ بہت اچھے رپورٹس دے رہے ہیں کہ ان کو بہت ماشاء اللہ اس سے فائدہ ہوا الحمدللہ. تو یہ میں نے ساری ترتیب اس لیے بتائی کہ ان دنوں کی ذرا قدردانی ہو سکے, جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کی بالخصوص. تو ابھی میں شروع کرتا ہوں. شروع اصل میں پہلے سے چلا آ رہا ہے. اس وقت جو چیپٹر چل رہا ہے وہ ہے حقوق زوجین کے بارے میں, میاں بیوی بی کے آپس میں جو حقوق ہیں. اور حضرت کا طریقہ کار جیسے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت کا طریقہ کار یہ ہے کہ حضرت پہلے میدان بناتے ہیں بات کے لیے. جیسے کوشچن ذہن میں بل لے آتا ہے جس چیز کی کس چیز کی ضرورت ہے, پھر اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت, پھر حدیث شریف, بڑے زبردست پرمغز طریقے سے یہ حضرت کا انداز ہے. یعنی کوشچنر صورت میں مطلب جو ہے نا وہ آپ کو مطلب کو سمجھا رہا ہے, تو یہ بہت مناسب طریقہ ہے کیونکہ لوگوں کو پہلے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا یا جو حدیث شریف ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی. یہ فیکٹس ہیں دار مطلب لوگ تاریخ دیکھ سکتے ہیں. وہ ہر وقت معمولی قصوروں پر ماری پیٹی جا سکتی تھی. اسلام کی تو بات پہلے سے چونکہ اس وقت تبدیل ہو گئی. یہ ہندوؤں کیا تو ابھی تک یہ سلسلہ, حد تک یہودیوں کیا ہے, یہودیوں کیا, یہ پورے دنیا میں خواتین کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹنے والے خبیث جو ہے نا, ان کے اپنے اعمال میں آپ کو کیا بتاؤں, ان کے بارے میں لوگ جانتے نہیں. ہاں جی ہمارے ساتھی ہے مفتی نعیم صاحب, مفتی نعیم بخاری, وہ امریکہ میں پوسٹ ڈاک کے لے گئے تھے. ہے ریسرچ والا آدمی ہے, ان کا کام ہی ریسرچ ہے. تو انہوں نے یہودیوں کے اپنی معاشرتی زندگی پہ کام کرنا چاہ کے دیکھو کہ یہ کر کیا کرتے کیا ہے. اچھا ایسے ظالم ہے کہ یہ بالکل مکس نہیں ہوتے. ان کے گھر کے حوال لوگوں کو نہیں معلوم. ویسے ایسے مطلب انہوں نے بہت زبردست قسم کا وہ کیا نظام. تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ کہتے میں نے ان کو معلوم کرنا تھا کہ کس طریقے سے ان کے گھروں میں جاؤں, ان کے گھروں کے ماحول کو دیکھوں. کہتے اس کے لیے پھر میں نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ جو ہمارے پاکستانی ساتھی جو قالین بیچتے تھے نا, میں ان کا ملازم ہو گیا. تو ان کا ملازم ہو گیا اور پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ ان ملازم ہونے کی صورت میں قالین گھروں میں ڈالنے کے لیے یہ گھروں میں چلا گیا. اور پھر اس نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے. یہ بہت ہی زیادہ اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, اچھوت سمجھتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے جیسے ہندو ہیں. تو لیکن پوری دنیا میں ڈنڈورے پیٹ رہے, افغانستان والوں کا کہہ رہے ہیں جی بالکل خواتین کے حقوق کا خیال رکھو، یہ کرو وہ کرو. خدا کے بندو میں کہتا ہوں، تم لوگ جب آئے تھے افغانستان میں جو بدماشیاں کر رہے تھے، اس وقت کسی نے کچھ کہا تم لوگ کو؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ جو مطلب یہ ہے کہ کنٹینروں کے اندر طالبان کو مارا، شہید کیا ہے، ہاں جی ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں وہ ڈیزی کٹر بم وہ چلائیں، شہریوں کے اوپر جو بم برسائیں، اس وقت کون سے مطلب آپ لوگ وہ خیال رکھتے تھے؟ اب جو ہے نا آپ ان کو وہ دے رہے ہو کہ آپ یہ کریں پھر ہم آپ کو مانیں گے. پھر بھائی تم کب مانو گے؟ ولن تربان کر یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم. قرآن پاک نے فرمایا پہلے سے کہ یہود نصارا اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو جب تک بالکل ان کی طرح نہ ہو جاؤ، ان کے پیچھے نہ چلو. ہاں جی یہ تو ہو نہیں سکتا. ہاں وہ اپنے انصاف کے لیے بات کریں گے، انصاف کے لیے الحمدللہ چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان بھی اچھے مسلمان ہیں، لہذا وہ خیال رکھ رہے ہیں تمام چیزوں کا اپنے طور پر. لیکن وہ کہتے ہیں اپنے دشمنوں کو بھی ساتھ ملاؤ، تو تم لوگ اپنے دشمنوں کو ساتھ ملاتے ہو؟ ملا کر دیکھو نا. اب اس وقت حکومت ہے ڈیموکریٹس کی، تو یہ ریپبلکن کو ساتھ ملا رہے ہیں حکومت میں؟ ملا لیں چونکہ ان کا دعویٰ ہے نا، تو پھر کرے خود اپنے دعوے پہ عمل. تو یہ جو ہے نا مطلب ان کا سٹائل یہ ہے. تو اب بہرحال یہاں کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے بیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی برابر کا جواب دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے عورتوں کو کس شمار میں شمار قطار میں نہیں سمجھتے تھے، اسلام آیا تو اس نے ان کے بارے میں احکام اتارے، ان کے حقوق مقرر کیے. اسلام نے ان کی قدر و منزلت کو یہاں تک بڑھایا کہ ان کو قانون مردوں کے دوش و بدوش کھڑا کر دیا، اور آپس کے قانون میں ان کا برابر کا درجہ عطا کیا. البتہ اخلاقاً رتبہ میں مردوں کو تھوڑی سی اعزازی برتری ضرور دی گئی. ارشاد ہوا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، اور عورتوں کا حق دستور کے مطابق مردوں پر ویسے جیسے مردوں کا حق عورتوں پر، اور مردوں کو ان پر ایک منزلت حاصل ہے. لیکن یہ منزلت بھی ان کی بے وجہ نہیں دی گئی، اس لیے تاکہ وہ عورتوں کی نگرانی اور نگہبانی کا فرض انجام دے سکے، یعنی وہ گویا اپنے گھریلو عدالت کے انزاجی صدر بنائے گئے. یہ نقطہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اوپر کی آیت میاں بیوی کے خان کی جھگڑوں کو دور کرنے کے سلسلے میں ہے. گھر کے روزمرہ کے مناقشوں کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دونوں کی قانونی حقوق کی اقسام ماننے کے ساتھ شوہر کو اعزازی فوقیت کا مرتبہ دیا جائے. روئے تلال کمیٹی میں ایک دفعہ اختلاف ہوا. ہمارے جو مفتی منیب الرحمان صاحب تھے، تو میرا اور مولانا سنجان صاحب رحمۃ اللہ، ہم دونوں ایک طرف تھے اور مفتی صاحب تھے، کیونکہ باقی لوگ تو چلے گئے تھے نا، وہ تو ایک بجے شہادت آئی تھی. تو میں نے اس کو ٹھیک سمجھا، میں نے کہا کہ شہادت صحیح ہے، اس کو مان لیا جائے. تو ان کو بھی گھر سے بلایا تو ساری تفصیل ان کو بتائی، لیکن کچھ شرح صدر نہیں ہوا. اب ظاہر ہے مطلب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کسی کو شرح صدر ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا. ان کو نہیں ہوا تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا. تو اس نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا. تو ہم دونوں نے کہا نہیں بھائی، یہ تو چاند نظر آ گیا. اب اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اب ہم کیا کریں. اعتکاف، کیونکہ رمضان شریف کا چاند تھا، اعتکاف کس بنیاد پہ شروع کر لیں؟ روئے تلال کمیٹی کا اجلاس تو ہوا تھا، فیصلہ تو آ گیا تھا، مطلب یہ کہ وہ اس کے حساب سے پاکستان میں روزہ شروع ہو گیا. لیکن ہم نے چونکہ کہا تھا، تو کچھ ہمارے جو دیوبند کے حضرات تھے کراچی و لاہور، جو بڑے بڑے علماء، سب نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے روزہ اس کی لحاظ سے شروع کیا تھا. جبکہ بریلوی طبقہ فکر کے جو حضرات نے مفتی صاحب کے اٹیچمنٹ کی وجہ سے وہ اپنے طور پہ پہلے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہم لوگ کی اپنی اپنی رائے. لیکن اعتکاف کے بارے میں مطلب فیصلہ کرنا تھا کیا کریں، اعتکاف تو ایک شرعی حکم ہے. تو میں آ رہا تھا اپنے گاؤں سے اور گاڑی میں بیٹھا تھا. اس وقت میرے پاس ایک تھرڈ کلاس موبائل تھی ایرکسن کی، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے، और मैं समझते हैं उन बुज़ुर्गों की करामत थी, वरना वो इतने चलते नहीं था वो। हाँ जी, तो खैर बहरहाल ऐसा हुआ कि रास्ते में हमारे मुफ्ती साहब जो है वो मौलाना तक़ी उस्मानी साहब और ये और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का फ़ोन आया कि हम आपसे कुछ सवाल कर, बड़े जारहाना था, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सारे उलमा बैठे हुए हैं, वो आपके जवाब को सुन रहे हैं, आप ठीक ठीक तरह से जवाब दें। मैंने कहा ठीक है जी। हम गाड़ी खड़ी की और मोबाइल पर अब वो सवाल कर रहे हैं। मुफ्ती शाम नज़ामुद्दीन शामिज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे सवाल शुरू कर लिए, तो मैं जवाब देता रहा जी, कि जो ज़ाहिर मैं जानता था वही जवाब देता रहा। काफ़ी देर तक वो 15-20 मिनट 25 मिनट मतलब वो बातें चलती रही। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर मैं गाड़ी में बैठ गया। उस वक़्त में हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ने जब चूंकि फ़ैसला करना था उलमा ने, तो एक बात फरमाई उसमें जिसका मुझे बाद में पता चला, उस वक़्त तो पता नहीं चला था क्योंकि उस वक़्त तो जो बाद में हो गई तो मुझे इतना पता था। तो हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ने ये बात बताई चूँकि ख़ुद जज रह चुके थे। फरमाया रोहतलाल कमेटी की मिसाल ये सुप्रीम कोर्ट की है इस मसले में, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो भी आम जजों के बराबर होता है, अलबत्त फैसला उसने सुनाना होता है, वोट के लिहाज से बराबर होता है। तो चूंकि मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ये मतलब चीफ जस्टिस है और ये 2000 जजेस हैं, तो ये दो हैं वो एक है, लिहाजा फैसला इनका मतलब जो है ना वो लागू है, मुफ्ती साहब का लागू नहीं है, लिहाजा एतिकाफ इसके हिसाब से होगा। तो तब बाकायदा अगले दिन अखबार में फैसला आ गया कि हम लोग जो है ना वो अब वो कहना। फरमाया हाँ अगर कोई एहतियातन एक दिन पहले बैठना चाहे तो बेशक बैठे, लेकिन ख़त्म हमारे साथ कर लें। ये उन्होंने सिर्फ जोड़ के लिए ये बात दरमियान में शामिल कर ली थी कि अगर कोई पहले शुरू करना चाहे तो बेशक पहले शुरू कर, लेकिन ख़त्म हमारे साथ करना है। तो ये बात हो गई। इससे सारी बात मैंने निकाली कि मर्द की हैसियत भी यही है कि फैसला करेगा वो, क्योंकि रिजाल कवामून अलनिस, लेकिन हुकूक बराबर है, ठीक है ना, हुकूक बराबर है, अलबत्त फैसला कौन करेगा, ये करेगा, उसकी बात मानी जाए, क्योंकि किसी ने तो फैसला करना होगा ना, किसी ने तो फैसला करना होगा। मैं देखता हूँ कि अब हमारे घरों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप मौजूद है कि माएँ जो होती है होशियार माएँ, वो अपने बच्चों को अपने बाप से डराती हैं और उनसे कहते हैं कि बाप के सामने ना बोलो और उनकी बात मानो, उनको कहती हैं, तभी मामला दुरुस्त रहता है। अगर ऐसा न हो तो फिर अनारकी की सूरत बन जाती है, घर में मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो जिसको कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी का हाकिम होना ज़रूरी होता है। हाँ जी, तो इसके लिए अल्लाह पाक ने ये मर्द को ये वो दिया है। उसकी वजह ये है कि औरत को सिर्फ अपने घर का पता है, मर्द को घर और बाहर दोनों का पता है, बस ये फ़र्क है। लिहाजा औरत को अगर वो मिसाल के तौर पर कहते बच्चा, वो कहते मैं जाता हूँ, तो मर्द को तो पता है कि बाहर क्या अहवाल है, औरत को क्या पता है कि बाहर क्या अहवाल है। हाँ जी, वो तो हो सकता है कि अपने बच्चे की मोहब्बत में वो जो है ना वो कहते अच्छा चले जाओ, लेकिन ये कि मर्द को पता होता है कि वो कौन से हालात है और कहाँ बैठना और कहाँ नहीं बैठना और तमाम बातें उसको मालूम होती है, चूँकि घर बार दोनों का पता है। तो ये सारी बातें अगर देखें तो बिल्कुल अक्ल में आने वाली है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए। तो ये है कि दोनों के कानूनी हुकूक की अकसाम मानने के साथ शोर को एजाजी फोकियत मर्द दिया था कि वो अपने घर के निज़ाम को अच्छी तरह, इस एजाजी मनसब के लिए शोर का इंतखाब भी बेवजह नहीं, قرآن پاک نے اس کی مصلحتیں بھی بتا دی ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں کے نگران ہیں اس سبب کے کہ اللہ نے ان کو ایک پر بڑھائی دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کر لیا۔ مال خرچ کرنا یہ بذات خود ایک جسٹیفیکیشن ہے، کیونکہ ظاہر ہے مطلب جس کا مال خرچ ہوتا ہے تو اس کو فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے، ورنہ مال مفت دل برحم والی بات ہو جائے گی۔ جس کا مال ہے آپ اختیار دوسرے کو استعمال کرے تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح ہے نا، تو اس کے لیے پھر اختیار مطلب اس کو ملتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جس طرح خرچ کرنا چاہے تو اس طریقے سے خرچ کر لے، اس کے لیے قوت فیصلہ ضروری ہے۔ تو اللہ جل شان ہم سب کو ان چیزوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج یہ بات تو بہت کم ہوگی کیونکہ ہم نے نماز بھی 8 بجے کے لیے کی ہوئی ہے، تو وقت تھوڑا ہے اور ہمیں دوسرے معمولات پہ کرنے ہیں، ایسے ہی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ اب کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ سادہ درود شریف پڑھا جائے گا۔